الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا مع الراكعين قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم برادر عزیز جناب اویس قاسم صاحب ناظم اعلی اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان قابل احترام بزرگان اور وہ رسا شہداء کرام عزیز دوستو بھائیوں اور قافلہ حق کے ساتھیوں پروگرام تاخیر سے شروع ہونے کے بارے میں اویس قاسم صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا یہ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے درس حدیث کے لیے یہ موضوع ایسا ہے جو ہمارے پورے نظام میں پابندی وقت سکھاتا ہے اور یہ بدقسمتی اور المیہ ہے کہ یہی پروگرام آج کا جو پہلا پروگرام تھا وہی اتنی تاخیر سے شروع ہوا ہے کہ آج دن بھر کے آپ کے پروگرام بھی متاثر ہوں گے اور میرے پروگرام جہاں مجھے جانا تھا وہ بھی متاثر ہو چکے ہیں اور مجھے وہاں سے تو تھامنا پڑے گی جہاں اس پروگرام کے بعد مجھے بھارت پہنچنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو کہ مجھے یاد کرنے کا یہی طریقہ ہے اقیم الصلاۃ علی ذکری میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ بندے اور اللہ کے تعلق کا تقاضا ہے اور اللہ کو یاد کرنے کا بہترین اور سب سے اعلیٰ طریقہ نماز ہے اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو زکات ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ نماز مومنین کے لیے فرض ہے اپنے وقت مقررہ کے ساتھ اس کا وقت بھی متعین ہے اور اس کی فرضیت بھی واضح اور معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ نے جن انبیاء کا ذکر کیا ان سب انبیاء کے ساتھ نماز کا بھی ذکر کیا بعض کے ساتھ تفصیلا اور بعض کے ساتھ اشارتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے ساتھ ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ یا اللہ میں نے تیرا یہ گھر تعمیر کیا ہے تیرے گھر کے پاس اپنی اولاد کو آباد کر دیا ہے ربنا لیقیم الصلاۃ اللہ میں نے اس لیے ان کو یہاں پر آباد کیا اس لیے یہ گھر بنایا ہے تاکہ یہ نماز کو قائم کریں اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ کہ وہ اپنے اہل ویال کو بھی نماز اور زکات کی تلقین فرمایا کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ تم اور تمہارا بھائی اپنی قوم کو حکم دو وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ جو اپنے گھروں کے اندر قبلہ متعین کر لو اور اگر فرعون تمہیں نماز پڑھنے کی کھلے عام اجازت نہیں دیتا تو گھروں کے اندر نماز ادا کیا کرو شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب ان کا الزام لگایا ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا تو انہیں کہا الصلاۃ کا تأمر کا نثر کا مایا بدھو آباؤنا شعیب یہ تم جو نمازوں پڑھتے ہو کیا تمہاری اس نماز کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں جن کی وہ پرستش کرتے تھے ان کو ہم چھوڑ دیں گویا ہر نبی کا ذکر آپ پڑھیں گے تو اس میں نماز کا ذکر آپ کو ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آج کے اس موضوع کا عنوان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, سب سے پہلے تو اس حدیث سے ہم بات کا آغاز کریں گے, لیکن اس حدیث سے بھی پہلے وہ بنیادی حدیث جس میں نماز کو اسلام کا بنیادی رکن قرار دیا گیا اور پانچ ارکان بیان کیے گئے ہیں, اس حدیث کو اختصار کے ساتھ ہم ترجمے کے استحضار کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھ لیں, پھر اس حدیث کے بارے میں تشریح ہوگی. اس حدیث میں ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کی عمارت پانچ ستون پر قائم ہے, پانچ ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے. رکن ستون کو کہتے ہیں اور ارکان رکن کی جمع ہے, ان کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے کہ اسلام کا یہ نظام ان کے اوپر قائم ہے. پہلی چیز تو ہے شہادت, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. جو ہی کوئی آدمی یہ شہادت دیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے, کوئی صدیوں اور نسلوں کا کافر ہو جب یہ کلمہ پڑھ لے تو اسی لمحے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اس کے مسلمان ہونے میں اور آپ کے اور میرے مسلمان ہونے میں جو جدی چشتی مسلمان ہے کوئی فرق نہیں رہتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ باہر سے آئے ہوئے شخص ہے جو آج اس دائرے کے اندر داخل ہوا ہے اور میں تو جدی چشتی اس کے اندر داخل ہوں, یہ نہیں کہہ سکتے. وہ آپ کے برابر ہے, اور جب آپ کے برابر ہے تو مسلمان ہوتے ہی سب سے پہلا فرض جو اس پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے. نماز کسی حالت میں ساقط نہیں ہوتی. انسان مسلمان ہوا, اس وقت سے مسلمان ہو جائے تو دو تین گھنٹے کے بعد نماز فرض ہو جائے گی. زکات تو سال بعد فرض ہوگی, وہ بھی اس صورت میں جب اس کے پاس غلط ہوگا. روزہ تو تین چار مہینے کے بعد رمضان آئے گا تو فرض ہوگا, اور حج بھی اسی صورت میں فرض ہوگا جب حج کا موسم بھی ہو اور اس آدمی کے پاس وسائل بھی ہو. لیکن نماز تو اسی وقت فرض ہو جائے گی جب نماز کا وقت داخل ہوگا, اور چوبیس گھنٹے میں پانچ اوقات نماز کے ایسے ہیں کہ جن میں نماز پڑھنا فرض ہے. اگر کوئی آدمی نماز کے الفاظ کو نہیں جانتا کہ وہ نیا مسلمان ہوا ہے تو بھی یہ حکم ہے کہ وہ نماز کی حرکات کو ادا کرے اور نماز کو یاد کرنے کا سلسلہ شروع کر دے.
جب تک نماز یاد نہ ہو جائے اس وقت تک بھی نماز ثابت نہیں ہے, نماز میں شامل ہونا اس کا ضروری ہے.
اگر کوئی آدمی بیمار ہے
کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے,
اگر کوئی آدمی بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے اشاروں سے نماز پڑھے. جنگ کی حالت میں بھی اور ایمرجنسی میں بھی نماز ثابت نہیں ہوتی. طوفان آ جائے یا سیلاب آ جائے, کوئی موت فوت ہو جائے یا جنگ چھڑ جائے, نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے گی. قیامت کے دن بھی سب سے پہلا سوال جو ہوگا اولو ما یسأل عبدہ یوم القیامۃ الصلاۃ. قیامت کے دن بندے سے جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. یہ حدیث جو میں نے عرض کیا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے, یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی روایت ہوئی ہے. انس بن مالک جو آن حضور کے صحابی بھی تھے اور آن حضور نے ان کو اپنا بیٹا بھی بنایا ہوا تھا. ان کی والدہ نے آن حضور کی ہجرت کے بعد ان کو آن حضور کی خدمت میں لا کر پیش کیا. یہ مدینہ کے ایک معزز خاندان کے چشم چراغ تھے. 10 سال کی عمر تھی تو والدہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت کیا کرے گا. وہ آپ کے گھر میں رہتے تھے اور 10 سال آپ کی خدمت میں رہے جب تک کہ آن حضور دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے. آن حضور ان کو خطاب بھی یوں کیا کرتے تھے, یا بنیا
اے میرے پیارے بیٹے.
بڑی محبت تھی, بہت سی احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے.
وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس میں تین چیزوں کا تذکرہ ہے.
تیسری چیز آج کا موضوع ہے, اس سے پہلی دو چیزوں کا بھی ذکر آپ سن لیجیے. فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے محبت عطا کی گئی ہے خوشبو کی اور عورتوں کی. عورتوں کے ساتھ محبت اور اچھا سلوک کرنا یہ آن حضور کا اسوہ حسنہ ہے. خوشبو کو استعمال کرنا یہ آن حضور کی سنت ہے. آن حضور کو یہ خوشبو کا استعمال محبوب تھا. اور فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ تو نماز کے اندر ہے.
آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کا طریقہ بھی بتایا, اس کے اوقات بھی متعین کیے. آپ نے جب بھی نماز پڑھائی تو اپنے مقتدیوں کا خیال رکھا, بہت لمبی نماز نہیں پڑھائی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو نماز پڑھائے اسے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے مقتدیوں کے اندر کوئی بیمار ہو, کوئی بوڑھے ہیں اور کوئی کام کاج والے لوگ ہیں.
اور کئی مرتبہ یہ فرمایا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور لمبی سورت کی تلاوت شروع کرتا ہوں اور پیچھے کی صفوں سے جہاں خواتین نماز پڑھتی ہیں کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں قرات مختصر کر دیتا ہوں. یعنی یہ خیال رکھا گیا مقتدین کا. لیکن جب آپ تنہا نماز پڑھتے تھے جس کے بارے میں فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اتنی طویل ہوتی تھی اس میں قیام بھی اور رکوع بھی اس میں کوما بھی اور سجدہ بھی اور جلسہ بھی اتنا لمبا اور طویل ہوتا تھا کہ بہت سی احادیث کے اندر صحابہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں. ایک حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رات کو میں مسجد میں آیا تو آن حضور نفل پڑھ رہے تھے, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. جب میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تو اتنی طویل آپ نے قرات کی کہ میں تھک گیا. اس کے بعد آپ رکوع میں گئے تو میں نے سوچا کہ چلیے اب قیام لمبا تھا وہ ختم ہو گیا اب تو رکوع ہے. رکوع میں اتنی دیر آپ جھکے رہے کہ میں اس میں بھی تھک گیا. پھر آپ کھڑے ہوئے اور وہ بھی اتنا طویل قوما آپ نے کیا کہ میں اس کے اندر بھی محسوس کرنے لگا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے آپ حضور رکوع کے بعد بھی اتنی دیر کھڑے. اس میں بھی دعائیں اور تسبیحات پڑھتے رہے. اسی طرح سے سجدہ اور جلسہ اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں حضور نے سورۃ البقرہ پڑھی اور دوسری رکعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران پڑھی. اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس یہ سب اپنے واقعات بیان کرتے ہیں. بعض روایات میں تو واقعہ کو بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں بہت سے خیال آنے لگے تو آگے تابعین نے ان سے پوچھا کہ کیا خیال آیا تو ایک صحابی نے تو یہ بیان کیا کہ مجھے یہ خیال گزرا کہ شاید سجدے کی حالت میں حضور کی روح ہی پرواز کر گئی ہے اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا. یہ تنہا نمازوں کے بارے میں تھا. نوافل میں اور تہجد میں جو آپ پڑھا کرتے تھے, فرض نمازوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ ساتھ پڑھنے والے لوگ جو ہیں ان پر بوجھ نہ بنے اور جو بےچارے کمزور اور ضعیف اور بیمار ہیں وہ نماز سے تنگ نہ آ جائیں. دوسری چیز, دوسری حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں اور جو متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا لگتا ہے, اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سوال بڑا ہی اہم ہے, آپ بھی اس کے اوپر غور کیجئے اور آج کل کے حالات کے اوپر اس کا انتباہ بہت ضروری ہے. میں آپ کے سامنے اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر روز ہمیں ان معاملات سے سابقہ درپیش آتا ہے. آپ لوگ جذباتی فیصلے کر لیتے ہیں, بھگتنا ہمیں پڑتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس سوال میں آپ لوگوں کے حالات کو بھی بیان کر دیا گیا. پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا نماز جو اس کے ٹھیک وقت پر ادا کی جائے, الصلاۃ علی وقتہا, نماز جو اس کے وقت پر ادا کی جائے. نماز کا وقت پر ادا کرنا ضروری ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مسلمانوں کے لیے فرض ہے یہ اپنے وقت پر ادا کریں, با جماعت ادا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ایک موقع ایسا ملتا ہے کہ جب حضور چار نمازیں اپنے وقت پر ادا نہیں کر سکے, چوتھی تو خیر وقت پر تھی, تین نمازیں اپنے وقت پر ادا نہیں کر سکے اور چوتھی کے ساتھ ملا کر تینوں نمازیں بھی ادا کی. یہ جنگ خندق کا واقعہ ہے. اس کی تفصیل تو ہم نے رسول رحمت تلواروں کے سائے میں جو جنگ خندق کا باب ہے اس میں بیان کی ہے. اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محاذ سے جس مورچے پر وہ تھے اس مورچے سے آئے حضور کے پاس اور وہ کچھ باتیں کر رہے تھے اپنے آپ سے. انہوں نے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو؟ فرض کی رسول اللہ میں کافروں کو بد دعائیں دے رہا ہوں اس لیے کہ انہوں نے ہمیں جنگ میں ایسا مصروف رکھا کہ سورج غروب ہو گیا اور ہماری ظہر اور عصر کی نمازیں رہ گئیں, حتیٰ کہ مغرب کی نماز کا وقت بھی گزر گیا اور اب تک میں نے تینوں نمازیں نہیں پڑھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا میں نے بھی اب تک کوئی نماز نہیں پڑھی, کافروں نے مجھے بھی اس طرح سے جنگ میں مشغول رکھا کہ میں نمازیں نہ پڑھ سکا. یہ پہلا اور آخری موقع ہے حضور کی زندگی مبارک میں کہ جب آپ نے کافروں کے لیے بد دعا کی. احد میں زخمی ہوئے تو بد دعا نہیں کی, آپ نے چچا حمزہ کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے تو اس وقت بھی بد دعا نہیں کی، لیکن اس موقع پر نمازیں بر وقت ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے آپ نے ان کے بارے میں جو بد دعا کی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ملا اللہ ہو قبور ہم و قلوب ہم و بیوتا ہم بنار، اللہ تعالی ان کے بطن یعنی پیٹ، ان کے دل، ان کی قبریں، ان کے گھر آگ سے بھر دیں کہ انہوں نے ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، میں نماز سے انہوں نے غافل کر دیا۔ یہ ایسا موقع ہے کہ جب آن حضور نے ان کے بارے میں یہ بدعا کی، اور پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال اذان پڑھو، انہوں نے اذان پڑھی اور آن حضور نے ایک ہی اذان کے ساتھ پہلے اقامت کا حلوا کر ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کا حلوا کر عصر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کا حلوا کر مغرب کی نماز پڑھی، اور اس کے آخر میں عشاء کی نماز پڑھی۔ جنگ کی حالت میں بھی آن حضور کو حکم دیا گیا کہ ایک دستہ دشمن کا مقابلہ کرتا رہے اور دوسرا دستہ پیچھے ہٹ کر نماز ادا کرے۔ سب سے بہتر عمل اللہ کے نزدیک نماز وقت پر ادا کرنا تھا۔ آپ اس کو تصور کیا کیجیے اس حدیث کی روشنی میں، جب اذان ہو جائے آپ سارے کام کاج چھوڑ کر چل پڑے، جماعت کھڑی ہو، آپ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں، تو یہ تصور کیجئے کہ آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے بندے کا یہ عمل مجھے بہت پسند ہے۔ آپ اس وقت ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جس سے آپ کا اللہ آپ سے خوش ہو گیا ہے، اور اگر اذان ہو گئی ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کام میں یا گپوں میں یا سستی میں، تو یہ عادت اور یہ طرز عمل منافقت ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ منافقین کی یہ حالت ہے کہ وہ نمازوں کی طرف آتے ہیں کسالا یراؤون الناس مذبذبین، وہ مذبذبین رہتے ہیں، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور جب آخری وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت اٹھتے ہیں اور قسم ساتے ہوئے آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلا آپ نے فرمایا اللہ کو پسندیدہ عمل نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جو نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 40 دن تک بلا ناغا 40 دن تک ہر نماز تکبیر اولا کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرے، یوں ہی جماعت کھڑی ہو تو جماعت میں شامل ہو، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نفاق سے پاک کر دیتا ہے، اس کے دل کے اندر پھر نفاق کا مرض نہیں ہوتا۔ اور یہ تربیت حاصل کرنے کے بعد پھر اسے کوشش کرنی چاہیے کہ آگے زندگی بھر اس کو جاری رکھے۔ دوسرا ان نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ نماز کے بعد پھر کون سا عمل ہے، تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ نمازوں کے بارے میں بھی سستی کی جاتی ہے، مسجدیں غیر آباد ہیں، اور مسجدوں کو غیر آباد کرنے کے لیے ہمارا دشمن اتنا زیادہ سرگرم ہو گیا ہے کہ مسجدوں کے اندر جو بم پھینکے جاتے ہیں، نمازیوں کے اوپر جو آئے دن حملے ہوتے ہیں، یہ اس شیطانی قوت کا کام ہے، اس دشمن کا کام ہے جو یہاں پر لادینیت پھیلانا چاہتا ہے، جو اسلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہوں گی تو کہاں والدین اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں گے۔ ابھی چند دنوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ فرقہ واریت کے اس اسلیپ نے مسجدوں کو بھی محفوظ نہیں رہنے دیا۔ یہ بہت ہی خطرناک کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے مقابلے کے لیے تمام لوگوں کو جو دین سے محبت کرتے ہیں آپس میں متفق اور متحد ہو جانا چاہیے۔ والدین کی اطاعت یہ نماز کے بعد دوسرا بہت ہی پسندیدہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ والدین کی نافرمانی کر کے اگر کوئی جہاد پر بھی چلا جائے تو وہ جہاد اس کا قبول نہیں ہوتا۔ جب نفیر عام کا حکم ہو جائے تو پھر مسائل اور اس احکام بدل جاتے ہیں۔ نفیر عام یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی امیر المومنین ہو، یا امیر المومنین اور اسلامی نظام موجود نہ ہو لیکن مسلمانوں کی اسلامی تنظیمیں موجود ہوں جو جہاد کی نگرانی کر رہی ہوں، اور وہ تنظیمیں اعلان کر دے اور فیصلہ کر دے کہ اب سب لوگوں کو جو قابل جنگ ہیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، تو اس فیصلے کے بعد اسے نفیر عام کہا جاتا ہے۔ اس نفیر عام کے بعد جو بھی جنگ میں جانے کے قابل ہے اسے جانا فرض ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو پیش کر دے، آگے جس کو آگے بھیج دیا جائے وہ آگے چلا جائے، جس کو پیچھے رکھا جائے وہ پیچھے رہ جائے، لیکن اپنے آپ کو غیر حاضر نہ کرے۔ لیکن جب تک نصیر عام نہیں ہوتی تو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر جانا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ مجھے جہاد پر یہ جو فوج جا رہی ہے اس میں بھیج دیجیے. آپ نے پوچھا تمہارے والدین ہیں؟ اس نے کہا جی ہے. اور میں جاؤ اور جا کر ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. تیسرا عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ نیک سلوک کے بعد پھر کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. تیسرا عمل اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا. اس جہاد سے مراد قتال ہے. ویسے جہاد کی اصطلاح تو بہت وسیع ہے، آپ لوگ جو پوسٹر لگاتے ہیں یقین جانیے کہ یہ جہاد ہے. آپ لوگ اجتماع میں شرکت کے لیے لوگوں کو دعوت دینے جاتے ہیں، یہ جہاد ہے. یہ قتال تو نہیں ہے، جہاد ہے. قتال تو افغانستان میں اور وادی کشمیر میں اور بوسنیا میں اور دوسری جگہوں پر جہاں مسلمان کافروں سے لڑے ہیں وہ جہاد کی قتال کی صورت ہے. لیکن آپ جو جہاد کر رہے ہیں یہ جہاد بھی اپنی جگہ پر باعث اجر ہے. یہاں پر اس جہاد کو مراد لیا گیا جس میں میدان جنگ میں جا کر باقاعدہ لڑنا پڑتا ہے. فرمایا کہ اس کے بعد پھر اللہ کے راستے میں نکلنا اور جہاد کے لیے جانا. والدین اجازت دے دیں تو جہاد کے لیے چلے جائیں، والدین اجازت نہ دیں تو پھر ان کی خدمت میں لگے رہیں اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس ہر روز ایسی بوڑھی مائیں آتی ہیں بیمار کہ ان کے بچے چلے گئے ہیں، ان سے پوچھے بغیر وہاں سے جا کر انہوں نے خط بھیج دیا ہے، آپ ان کو واپس لا کر دیں. اور اتنی مشکل بنتی ہے، اتنے ان کی طرف سے صورتحال کو خراب کر دیا جاتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس انداز میں نوجوانوں کا اپنے والدین کو، یا بعض اوقات تو والد ہو تو چکا ہے، والدہ جس نے اس یتیم بچے کو پالا اور اب وہ جوان ہوا ہے اس کو بغیر پوچھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس میں ضروری ہے کہ والدین کی اجازت کے ساتھ نوجوان اپنے آپ کو اس جہاد کے لیے پیش کرے جس جہاد میں جان کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہاں حضور نے ارشاد فرمایا مفتاح الجنت الصلاح و مفتاح الصلاۃ الطہور. جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی پاکیزگی ہے. پاکیزگی سے مراد جسم کا پاک ہونا بھی، باوضو ہونا بھی، اور دل و دماغ اور نیت کا پاک ہونا بھی. صرف جسم کا پاک کر لینا اور جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اس کی پاکیزگی کو یقینی بنا لینا، یہ ظاہری عبادت ہے. حقیقی عبادت یہ ہے کہ انسان کا دل، اس کی سوچ، وہ سب پاک ہو، اللہ کے لیے نماز ادا کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر سمجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی مشکلات میں گزری، کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جس میں آزمائش نہ آئی ہو. کبھی ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی ادھر سے خبر آ رہی ہے کہ فلاں جگہ صحابہ شہید ہو گئے، کبھی ادھر سے کوئی اطلاع مل رہی ہے کہ فلاں جگہ ایک فوج حملہ کرنے کے لیے پر تول رہی ہے. ایسے تمام حالات میں جب آن حضور پر کوئی مشکل آ جاتی تھی، کوئی مصیبت بن جاتی تھی، تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع کرتے تھے. اور قرآن مجید کے اندر بھی حکم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مشکلات اور مصائب کے مقابلے میں مدد مانگو نماز سے اور صبر سے. صبر کا مظاہرہ اختیار کرو اور نماز کو اپنے عمل کا لازمی حصہ بنا لو. اس نماز سے مراد فرض نماز نہیں ہے کہ وہ تو پڑھنی ہی ہے حالت میں، اس نماز سے مراد نفل نماز ہے. اور جان لیجئے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کسی سخت اور کٹھن حالات سے سابقہ پیش آئے، تو میں آپ کو یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں مجرب نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ وضو کیجئے اور اچھے طرح سے وضو کیجئے. حدیث کے بھی الفاظ ہیں فاحسن وضوءہ، وضو کیا اور بہت اچھے طریقے سے وضو کیا، پورے اعضاء کو ٹھیک طرح دھویا، اس کے بعد آپ دو رکعت نفل ادا کیجئے. اس کو صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے. اس میں پہلی رکعت میں آن حضور سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور نماز پڑھ لینے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے اوپر یہ مشکل وقت آ گیا ہے، اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، تو یا اللہ تو اس مشکل اور مصیبت کو دور فرما اور میری حاجت کو پورا کر۔ اس کا تجربہ جن لوگوں نے بھی کیا ہے انہوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور راستہ نکال دیتا ہے، ایسی صورتحال میں جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ جب بھی کبھی آن حضور کو مشکل درپیش آتی تھی تو حضرت بلال کو کہتے تھے، یا بلال ارحنا بالصلاح، اے بلال ہمیں راحت پہنچا نماز کے ساتھ۔ یعنی حضرت بلال وضو کے لیے پانی لے آتے تھے، مسواک لے آتے تھے، آن حضور مسواک کرتے تھے، وضو کرتے تھے اور نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں صحابہ بیان کرتے ہیں، اذا حز به امر کان یصلی، جب آپ پر کوئی مشکل اور آڑا وقت آتا تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب نماز کے سلسلہ میں دو تین چیزیں اور بھی ہیں جن کا ذکر ضروری ہے، ایک تو وضو ہے اور وضو کے ساتھ ہی مسواک ہے، دوسرا مسجد اور باجماعت نماز ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیں، جب بھی آپ نماز کا ارادہ کریں تو وضو کریں، اور وضو کے ساتھ اگر مسواک کا اہتمام کر سکیں تو آن حضور نے ارشاد فرمایا کہ تفضل الصلاۃ التی تستاق لہا الصلاۃ التی لا تستفاق لہا سبعین ضعفاً، جس نماز سے پہلے وضو کے ساتھ مسواک کی جائے اس نماز کا درجہ عام نماز سے جس میں مسواک نہ کی گئی ہو 70 گنا زیادہ ہے۔ اور فرمایا کہ جبریل جب بھی میرے پاس آئے، کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں، خواہ وہ جنگ کا زمانہ ہو یا امن کا زمانہ، جب آ کر انہوں نے آغاز میں مجھے مسواک کی تلقین نہ کی ہو۔ اسلام تو پاکیزگی کا دین ہے، اسلام تو نظافت کا دین ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی زیادہ نظیف اور بہت ہی زیادہ صاف ستھرے انسان تھے، اور مسواک کرنے سے انسان کو جو جسمانی اور بدنی فوائد ہوتے ہیں، صحت کے نقطہ نظر سے طبی نقطہ نظر سے جو فوائد ہوتے ہیں، اس کے علاوہ روحانی طور پر اس کو بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جس منہ سے اللہ کا ذکر کرنا ہے اس منہ کے اندر اگر بو آ رہی ہو، اس کی صفائی ٹھیک طرح سے نہ کی گئی ہو، تو انسان کو وہ لطف نہیں آتا جو صاف اور پاکیزہ اور نظیف منہ کے ساتھ آتا ہے۔ آپ نے مسواک کی تلقین کی۔ اسی طرح سے جب آپ وضو کریں تو وضو کے بعد اگر وہ نماز کا وقت نہیں بھی آپ نے وضو کیا ہے تو اس وقت بھی 2 رکعت تحیت الوضو ضرور ادا کیجیے۔ اس امت کے صلحاء اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بیشتر وقت باوضو رہتے تھے، کاروبار میں لگے ہوئے تو کوشش کی کہ باوضو رہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ظاہر ہے کہ باوضو رہنا فرض نہیں ہے، اگر کوئی آدمی باوضو نہیں رہتا تو گناہگار نہیں ہے، نماز کے دوران باوضو ہونا فرض ہے، وہ نماز کی شرائط میں سے ہے، نماز کے علاوہ باوضو رہنا فرض نہیں ہے۔ ہاں البتہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھ رہے ہو، قرآن مجید کا مصحف آپ کے ہاتھ میں ہو، تو اس وقت بھی آپ باوضو ہونا ضروری ہے، زبانی آپ پڑھ رہے ہیں تو باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ زیادہ سے زیادہ وقت باوضو رہیں گے تو اس سے ایک خاص روحانیت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور آج کل کے دور میں جو فتنے کا دور ہے، اس دور میں باوضو رہنے سے بہت سے فتنوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر آسمان کی بلندیوں پر تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت نے آپ کو جنت کی سیر کرائی، واپسی پر آپ نے جنت کا نقشہ کھینچا، دوزخ کا نقشہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا، آسمان ساتوں آسمان جہاں پر آپ گئے اس کی تفصیلات بیان کی۔ پہلے آسمان پر گئے تو جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہتے ہیں کہ نگران فرشتے نے پوچھا کون ہے،
اس نے کہا میں جبریل ہوں،
کہا تمہارے ساتھ کون ہے،
کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
پوچھا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے، جبریل نے کہا کہ ہاں بلایا گیا ہے، یا حضور سن رہے تھے آپ نے یہ آ کر بیان کیا، تو انہوں نے کہا مرحبن، خوش آمدید، دروازہ کھول دیا۔ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، پھر ہر آسمان پر ملاقاتیں انبیاء سے ہوتی رہیں، آخری آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اسی موقع پر اللہ نے نمازوں کی فرضیت کا بھی حکم دیا، اور آپ فرماتے ہیں
اس سے پہلے نماز تو فرض تھی لیکن پانچ وقت کی نمازیں ان شروط کے ساتھ جو اب ہیں یہ معراج کے وقت میں فرض ہوئی. اس سے پہلے بھی نماز فرض تھی اور وہ پڑھی جاتی تھی لیکن اس کے اوقات اس طرح سے متعین نہیں تھے, رکعت بھی متعین نہیں تھی. واپس آ کر آپ نے کہا کہ بلال کیا بات ہے, تم کچھ ایسا عمل کرتے ہو جو اللہ کو بڑا پسند ہے. کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا تو جبریل میرے ساتھ ساتھ تھے, مجھے پاؤں کی چاپ سنائی دی, پاؤں کی آہٹ سنائی دی. میں نے جبریل سے کہا کہ کوئی آدمی کو نظر نہیں آتا لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی چل رہا ہو اور اس کے پاؤں کی آواز آ رہی ہو. تو کہتے ہیں کہ جبریل نے مجھے کہا کہ ہاں یہ بلال کے پاؤں کی آواز ہے, بلال کے چلنے کی آواز ہے. جنت میں آپ سن رہے ہیں اس کے چلنے کی آواز ہے. کہتے ہیں کہ بلال تم کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے پاؤں کی آہٹ سنی. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یہ حدیث بیان کی گئی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر, اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ, دن کو یا رات کو جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد ہمیشہ دو رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتیوں میں شمار کر دیا ہے کہ تم یہاں زمین پر چلتے ہو لیکن پاؤں کی آہٹ وہاں آتی ہے اس لیے کہ تم جنتی ہو. تو یہ تحیت الوضو اس کی بھی بڑی اہمیت ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کا اہتمام فرمایا کہ آپ جب بھی وضو فرماتے تو اس کے بعد دو رکعت تحیت الوضو کے ادا کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کی بھی بڑی تلقین فرمائی. آپ نے فرمایا کہ المساجد بیوت اللہ والمؤمنون زوار اللہ وحق علی المزور ان یکرم زائرہ. مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور مسجدوں میں آنے والے اللہ کے مہمان ہیں, اور میزبان کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. آپ کسی کے ہاں چلے جائیں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کو خوش کرے, بہترین چیز آپ کی خدمت میں پیش کرے. آپ اپنے کسی ساتھی کے ہاں جاتے ہیں, خواہ وہ کسی دور دراز دیہات میں رہنے والا کوئی بہت ہی غریب ساتھی ہے, اس کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی بہترین چیز مہیا ہو سکے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرے. اور جب آپ اللہ کے ہاں جائیں اس کے گھر میں آپ مہمان ہوں اور وہ آپ کا میزبان ہو, تو پھر اس پر یہ حق ہے آپ کا کہ وہ آپ کی مہمان نوازی کرے. اور فرمایا کہ جب کوئی بندہ مسجد میں جاتا ہے نماز کے لیے یا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو جتنی دیر وہ بیٹھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل اس آدمی پر اپنی رحمت نازل کرتا رہتا ہے. اور دوسری حدیث میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی مسجد کی طرف چلتا ہے, یہ بھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی روایت ہوئی ہے, متفق علیہ حدیث ہے, لمبی حدیث ہے, اس میں سے میں یہ آخری حصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. فرمایا کہ گھر میں نماز پڑھنے سے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اور جب کوئی بندہ وضو کر کے گھر سے چلتا ہے تو ہر قدم کے ساتھ اسے انعامات ملنا شروع ہوتے ہیں. ایک انعام نہیں, کئی انعامات. کیا کیا انعام ملتے ہیں؟ فرمایا کہ جب ایک قدم اٹھاتا ہے رفعت بہا درجۃ, تو ہر قدم کے ساتھ اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے, ثواب سے ملتا ہے. وحط عنہ بہا خطیۃ, اور ہر قدم کے اٹھانے کے ساتھ ایک اس کی برائی اور ایک اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال سے جھڑ جاتا ہے. ایک درجہ بلند ہونا, ایک گناہ کا جھڑ جانا, یہ ہر قدم کے ساتھ. اور اس پر شارحین نے لکھا کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ جو ہیں ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ ان کو ترک کیا جائے اور توبہ کی جائے اور ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی جائے. تو بہرحال جب وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے, ابھی جماعت نہیں ہوئی, وہ انتظار میں بیٹھا ہے, جماعت ہو چکی ہے اس کے بعد بھی وہ ذکر میں بیٹھا ہے, لوگ جا چکے ہیں وہ بیٹھا ہوا ہے, تو فرمایا کہ جتنی دیر تک وہ مسجد میں بیٹھا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہے, کہتے رہے اللہم صل علی, اللہم ارحمہ, یا اللہ اس پر اپنی سلامتی بھیج, یا اللہ اس پر اپنی رحمت بھیج.
رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کے بارے میں دعا کرتے رہے اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانا. لیکن ہمارا حال آج کیا ہو گیا ہے؟ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مصروفیات بہت ہیں, آپ لوگوں کی بہت مصروفیات ہیں. آج زندگی مشینی زندگی بن گئی ہے, بے شمار کرنے کے کام ہوتے ہیں, اور اتنی زندگی مشینی بن گئی ہے کہ ناشتہ بھی وقت پر نہیں ملتا اور پروگرام بھی وقت پر شروع نہیں ہوتے. اور ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں تو سب سے زیادہ پھر اپنی تمام مصروفیات کا جو بونس ہے وہ نماز سے وصول کرتے ہیں. باقی تمام معاملات کے اندر تو ہم نے زیادہ وقت لگانا ہے اور نماز سے جلدی جلدی جان چھڑائیں. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مسجد میں جاتے ہیں, ورنہ اس امت کے کتنے لوگ ہیں جو زندگی بھر مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھتے, مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر جاتے ہیں. آپ کے گرد و نواح میں ایسے لوگ موجود ہوں گے, آپ اس وقت بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں کتنے افراد ہیں, اور ان کی آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی دعوت دیں, ان کو مسجد تک لائیں اور مسجد میں لا کر ان کو یہ بتائیں کہ یہ ایک مسلمان اور مومن کا فرض ہے. ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں, نماز ادا کر کے بھاگ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے کبھی مصروفیات ہو تو نماز ادا کرتے ہی آپ نکل جائیں, لیکن اس کو مستقل وتیرہ نہ بنائیں. کبھی فرصت کے لمحات نکالیں, کبھی ایسا بھی کریں کہ اذان کے وقت میں آپ مسجد میں موجود ہوں, اور ایسی بھی کبھی صورت پیدا کریں کہ سب لوگ مسجد سے نکل چکے ہوں اور آپ ابھی تلاوت میں یا ذکر میں مصروف ہوں. کبھی کبھار تو اللہ کے فرشتوں کی وہ دعائیں لے لیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں, اور جن کے سچا ہونے میں نہ مجھے شک ہے نہ آپ کو کوئی شک ہے, بالکل سچی بات ہے, یقینی بات ہے. لیکن اس کا حاصل کرنا اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے, اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس محنت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں, تیار کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مسجد کی طرف جاتا ہوا نظر آئے تو اس کے ایمان کی گواہی دو, اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان ہی ہے جو اسے مسجد کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے. اور ایک حدیث میں تو آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے وہ آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا, سایہ کہیں نہیں ہوگا, صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. تو وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. ہمارے دل بھی اٹکے ہوئے تو ہیں, ظاہر ہے کہ کوئی دل بھی ایسا نہیں ہے جو کسی جانب اٹکا ہوا اور لٹکا ہوا نہ ہو. کسی کا دل مادہ پرستی کی طرف اٹکا ہوا ہے, کسی کا دل بہت زیادہ کوئی مفاد اور بہت زیادہ عہدہ حاصل کرنے کی طرف اٹکا ہوا ہے, کسی کا دل مادی چیزیں اور کام و دہن کی چیزیں اور کھانے پینے کی چیزیں اور لذات کی طرف اٹکا ہوا ہے, اور کسی کا دل کسی اور فضول قسم کی چیز کی طرف اٹکا ہوا ہے. لیکن اگر کسی کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے تو وہ خوش قسمت انسان ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی بھی باجماعت نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا الا منافق او مریض, سوائے اس کے کہ جو منافق تھا یا جو شدید بیمار ہوتا تھا. اور فرمایا کہ ان کانا مریض لیمشی بین رجلین, اگر کوئی سخت بیمار ہوتا تھا تو وہ اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ آ جانا میرے ہاں اور مجھے مسجد میں لے چلنا, اور اس حال میں مسجد میں آتا تھا کہ ایک ہاتھ ایک بھائی کے کندھے پر رکھا ہوتا تھا, دوسرا ہاتھ دوسرے بھائی کے کندھے پر رکھا ہوتا تھا اور ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر مسجد میں پہنچ جاتا تھا. مریض بھی اس حالت میں مسجد تک آ پہنچتے تھے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ایک حال میں آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ میں بیمار ہوں بھی رہتا ہوں اور میں نابینا بھی ہوں, کمزور ہوں, تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں پڑھ لیا کروں. جب آپ یہ فرما چکے تو فرمانے کے فوراً بعد کہا کہ پھر سوال کرو. کیا سوال کیا تھا اس نے؟ پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا نماز کیا تمہارے گھر تک اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ فرمایا کہ اذان کی آواز تو پہنچتی ہے. تو آپ نے فرمایا پھر تمہارے لیے جواز نہیں ہے کہ گھر میں نماز پڑھو, مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرو. اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اہمیت کیا. ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ مسجد میں آ کر نماز ادا نہیں کرتے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا ڈالوں. اور پھر نماز ادا کرنے کا طریقہ اس کے اندر خشوع و خضوع. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو انفرادی نماز ہوتی تھی اس میں آپ طویل قیام کرتے تھے, طویل رکوع و سجود کرتے تھے, صحابہ کرام کی بھی شان تھی. ایک مرتبہ رات کو آن حضور مسجد میں تشریف لے گئے, دیکھا تو ایک جانب حضرت ابو بکر کھڑے ہیں تہجد پڑھ رہے ہیں. آپ ان کے پاس سے گزرے کوئی آواز نہیں آئی. آگے بڑھے تو ایک کونے میں حضرت عمر کھڑے تھے, وہ بھی تہجد پڑھ رہے تھے اور بلند آواز سے آیات پڑھ رہے تھے, دور سے سنائی دیتی تھی. ان کے پاس سے بھی آپ گزرے. صبح ہوئی تو آپ نے دونوں کو بلایا اور کہا کہ ابو بکر اور عمر, آج رات میں نے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ابو بکر, تمہاری بالکل آواز نہیں آ رہی تھی, کیسا کیوں ہے؟ تو عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے حاضر تھا, یا عالم السر و اخفا, وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے, تو میں اپنے دل میں پڑھ رہا تھا اس لیے کہ وہ تو سن رہا ہے. حضرت عمر سے پوچھا, انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شیطان کو دوڑانے کے لیے اور اونگتے ہوئے کو جگانے کے لیے بلند آواز سے پڑھ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں ہی کا جذبہ صادق ہے, لیکن ارفع صوتک یا ابا بکر بشیئن واخفض صوتک یا عمر بشیئن. اے ابو بکر, تم اپنی آواز ذرا بلند کر لو اور اے عمر, تم اپنی آواز ذرا کم کر لو. جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں رات کو, تو اس میں تلاوت اس انداز میں کریں کہ آپ خود سن رہے ہوں, یعنی بالکل دل کے اندر پڑھنے کی بجائے اس انداز میں آپ پڑھیں کہ آپ خود اس کو سن رہے ہوں. ایک شخص آن حضور کی مسجد میں آیا اور اس نے آ کر نماز کی نیت باندھی, آن حضور بیٹھے ہوئے تھے, جلدی جلدی نماز پڑھی, جس طرح آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, ہمارے نمازی جس طرح آج نماز پڑھتے ہیں, اس طرح کی نماز اس نے پڑھی. آن حضور دیکھتے رہے, جب اسلام پھیر چکا جانے لگا تو آپ نے اسے بلایا اور فرمایا, صلی فإنک لم تصل, نماز ادا کر کیونکہ تم نے نماز ادا نہیں کی. اس نے پھر اسی طرح پڑھ دی. آپ نے پھر وہی الفاظ دہرائے. تو اس نے کہا, یا رسول اللہ, میں تو ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں, آپ مجھے سکھائیں اور بتائیں. تو آپ نے پھر اسے بتایا کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ تو اطمینان کے ساتھ جو کچھ پڑھنا ہے اس کو پڑھو, رکوع میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ رکوع میں جاؤ, اسی طرح سے تمام ارکان جو ہے نماز کے ان کو ادا کرو. تو دوستو اور بھائیو, خشوع و خضوع کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پوری توجہ کے ساتھ ان الفاظ پر توجہ کرے جو وہ پڑھ رہا ہے. وقت کیونکہ بڑا مختصر ہے, میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. جو الفاظ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان الفاظ کے معنی جاننا بہت ضروری ہے. اگر آپ معنی جانتے ہوں گے تو خشوع و خضوع بھی ہوگا, توجہ بھی ہوگی اور لطف بھی ہوگا. اگر معنی نہیں جانتے تو فرض تو ادا ہو جائے گا, آپ کے سر سے بوجھ تو اتر جائے گا, مگر اس کے مغز تک آپ نہیں پہنچیں گے, اس کی روحانی کیفیات سے آپ لذت افروز نہیں ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے اسی طریقے کے مطابق جب صحابہ نماز پڑھتے تھے, تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اتنے مہم ہو جاتے تھے کہ چڑیاں یہ سمجھتی تھیں کہ کوئی لکڑی کا سکون ہے جو کھڑا ہے, اور چڑیاں کندھے کے اوپر سر کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی تھیں اور ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں ایک تیر پیوست ہو گیا, کھینچنے سے نکلتا نہیں تھا, بڑی تکلیف تھی. تو لوگوں نے کہا, جی اس تیر کو کیسے نکالیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے جسم کو کاٹ کر نکالو. کہا کہ اس سے بڑی تکلیف ہوگی, یوں کہہ لیجیے کہ آپریشن کر لو. اور آپریشن اس زمانے میں کیسے ہوتا تھا؟ وہ تو کوئی آپریشن تھیٹر نہیں تھے, کسی چیز سے تیز دھار آلے سے جسم کو کاٹا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا بڑی تکلیف ہوگی, تو فرمایا کہ نہیں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم تیر نکال لو. نماز کی نیت باندھ کر کھڑے تھے اور نماز میں محفوظ مشغول تھے, اور تیر نکالنے والے تیر نکالنے میں مشغول. اور حضرت عروہ بن زبیر, عبداللہ بن زبیر کے بھائی, ان کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ عبرت انگیز اور بہت ہی نصیحت آموز ہے. ان کے پاؤں میں ورم ہو گیا تھا اور طبیبوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پاؤں کاٹنا پڑے گا, اور کاٹنے کے لیے آری کے ساتھ اس کو کاٹنا تھا. اس لیے ہم تمہیں کوئی چیز کھلا دیتے ہیں, تمہارے اوپر جو ہوشی داری ہو جائے گی, ہم پاؤں کاٹ دیں گے, اس کے بعد داغ دیں گے. تو کہا کہ میں تو ایسی حالت میں اللہ کے سامنے نہیں جانا چاہتا کہ میرے جسم میں کوئی ایسی چیز داخل ہو گئی ہو جو نشہ آور ہو, مجھے نشہ ہو جائے. کہا پھر کیا کریں؟ کہا تم اپنا کام کرو, میں اپنا کام کرتا ہوں. اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے نماز کے لیے, اور پاؤں کاٹنے والوں نے آرے سے پاؤں کاٹا. پاؤں کاٹنے کے دوران میں اس تکلیف سے بے ہوش ہو گئے, اور بے ہوش ہو کر گر گئے. لیکن جب ہوش آیا تو اس وقت میں کہا کہ میرا پاؤں میرے پاس لے کر آؤ. یہ اللہ کے بندے کیسے تھے جن کو نماز میں لطف آتا تھا, اور جن کو نماز کے دوران پاؤں کاٹنے کا بھی احساس نہ ہوتا تھا, بے ہوشی جسم پر طاری ہو جاتی تھی لیکن کوئی چیخ تو نہیں نکلتی. تو اپنے کٹے ہوئے پاؤں کو پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ اے پاؤں, تجھے اللہ کے یہاں گواہی دینا ہوگا. اور آپ بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس بات کو سوچیے, میں بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس بات کو سوچوں, ہم سب سوچیں کیا ہم بھی اللہ کے یہاں یہ بات کہہ سکتے ہیں. کہا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اے پاؤں, تجھے اللہ کے یہاں یہ گواہی دینا ہوگی کہ عروہ بن زبیر نے 50 سال تیرے اوپر سواری کی
اور کسی ایک دن بھی تجھے اللہ کی نافرمانی کے راستے پر لے کر نہیں چلا، جب بھی چلا تو اللہ کی اطاعت کے راستے پر لے کر چلا، اے پاؤں تجھے گواہی دینا ہوگا۔ ہم بھی اپنے اعضاء جوارح کے بارے میں کہہ سکتے ہیں جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، آپ 20 سال کے ہیں، 18 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں، 24 سال کے ہیں، جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا۔ ہمارا تو میں سمجھتا ہوں تقریباً سارا وقت گزر گیا، اب ہم اس سرحد میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں بالکل آگے اپنی منزل نظر آتی ہے۔ آپ کو بھی میں یہ دعویٰ دیتا ہوں کہ آپ سوچ لیجئے کہ آج کے بعد ہم یہ حد کر لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اے اللہ ہم تیری اطاعت میں اپنی ساری زندگی کو گزاریں گے، اپنے اعضاء و جوارح اس کے لیے وقف کر دیں گے، تیری نافرمانی کے راستے پر نہیں چلائیں گے، نہ پاؤں کو، نہ ہاتھ کو، نہ دل و دماغ کو، نہ صلاحیتوں کو، نہ وسائل کو، نہ قوت کو، ہماری یہ ساری چیزیں تیری امانت ہیں، ان کو تیرے ہی دین کے غلبے کے لیے استعمال کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بیٹوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس انداز میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس انداز میں آ حضور اور صحابہ نے نماز پڑھی، اسی انداز کی نمازیں پڑھنے والے بدر کے میدان میں فتح پاتے ہیں، انہیں کے لیے حلین اور طائف سرنگوں ہوتے ہیں، انہیں کے سامنے مکہ سر جھکا دیتا ہے، انہیں کے سامنے قیصر و کسرا پاش پاش ہوتے ہیں۔ یہ انہیں نمازوں کا اثر تھا اور فیضان تھا جن نمازوں کی بدولت ان کے چہرے بھی روشن تھے، ان کے دل بھی روشن تھے، اور ان کے سامنے ہمیشہ کامیابی اپنے پر پھیلاتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ مرتبہ اور مقام حاصل کرنے کی سعادت بخشے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والدین، مجاہد والدین سے اجازت لے کر جہاد کے لیے نہیں جاتا، اس کی قربانی قبول کی جاتی جب کہ چلی ہے، تو دوسرے مجاہدین جو مقبوضہ کشمیر اور افغانستان میں شہید ہوئے، 80% ایسے ہیں جو والدین سے اجازت لے کر نہیں گئے تھے کہ ان کی شہادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اصل میں میں نے تو آپ کو اصولی بات بتا دی ہے کہ والدین سے اجازت لینا ضروری ہے، البتہ اگر کوئی ایسی تنظیم، اگر امیر المومنین موجود ہو تو امیر المومنین کا حکم نصیر عام کا حکم رکھتا ہے، اس کا درجہ رکھتا ہے، اگر امیر المومنین موجود نہ ہو، جیسا کہ آج ہمارا دور ہے، تو اس دور میں جو بھی جہاد کو چلانے والی قیادت ہے، اگر وہ قیادت یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ نصیر عام ہے تو سب کو پیش کرنا ہوگا، اگر وہ قیادت فیصلہ کر دیتی ہے کہ فلاں 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 جو ان کا جانا ضروری ہے، تو ان لوگوں کا جانا ضروری ہوگا، وہ لوگ جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ ان کا جانا ضروری ہے، باقاعدہ قیادت فیصلہ کر دے اور اس کے بعد وہ والدین کو جا کر بتا دے، اور والدین اجازت دے رہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس فیصلہ ہو جانے کے بعد والدین اجازت نہ بھی دیں تو ان کا جانا جو ہے وہ جہاد میں شریک ہونے کے منافی نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا تھا کہ جن کے بارے میں کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا گیا، جنہوں نے والدین سے اجازت بھی نہیں لی اور خود اپنے طور پر اپنی مرضی سے وہ چلے گئے ہیں، ان کے بارے میں میں نے یہ بات کہی ہے، اور میں نے اپنی گفتگو میں واضح کیا تھا کہ فیصلہ کرنے والی قوتیں جو ہیں، جن کی نیابت اس وقت جہادی تحریکیں کرتی ہیں، اسلامی تحریکیں کرتی ہیں، تو وہ اگر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیتی ہیں اور ان کے فیصلے سے کوئی آدمی جاتا ہے، تو اس کا معاملہ اس سے مختلف ہے جو اپنی من مرضی سے چلا جاتا ہے والدین سے پوچھے بغیر۔